أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال مولانا علي بن ابي طالب عليهما الصلاة والسلام فالمتقون فيها هم اهل الفضائل درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات اس پاک اور بعظمت مہینے سے منور کر سکیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ وہ بہترین اجر و پاداش جو ان روز و شب میں خداوند متعال کی بارگاہ سے اپنے پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہو رہی ہے ہم سب کے شامل حال ہو سکے بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی آل محمد و عجل فرجہم بہرحال آج کا دن صاحبان ایمان کے لیے اس اعتبار سے کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ تھا بہت ہی مصروف گزرا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ آج کی حد تک آپ کو زحمت سماعت دوں لہذا گزشتہ تقاریر کے مطالب کو آج اختصار کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں مستقیماً جس موضوع کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تقریباً پچھلی دو شبوں سے چاہ رہا ہوں اس صفت کو پیش کرنا لیکن توفیق شامل حال نہیں ہو پا رہی ہے لہذا بغیر کسی مقدمے کے چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا جا سکے کہ اس خطبہ حمام کے ذریعے سے کہ اس کا نام بھی خطبہ حمام اس خاطر ہے چونکہ پوچھنے والا چاہنے والا اس کا نام جو ہے وہ حمام ہے دو چشمی ہے سے اور میں نے ابتدائی تقاریر میں بیان کیا تھا کہ اس کا معنی قصد کے ہیں ارادے کے ہیں بہت زیادہ مضبوط ارادہ رکھنے والا اسے کہا جاتا ہے دو چشمی ہے سے عربی زبان میں حمام جیسے دعائے مبارکہ کمیل ہے یہ دعا در واقع اللہ سے مناجات ہے لیکن اسے دعائے کمیل کیوں کر کہا گیا اس نام سے کیوں کر مشہور ہو گئی ہے چونکہ جناب کمیل علیہ الرحمہ کو میرے مولا نے یہ دعا تعلیم دی تھی اسی اعتبار سے یہ خطبہ بھی امام نے متقین کی صفات میں بیان کیا ہے لیکن مشہور اس نام سے ہو گیا اس لیے کہ پوچھنے والی شخصیت کا نام حمام تھا اعزان گرامی پانچ صفتوں کا تذکرہ کسی حد تک جتنی پروردگار متعال نے توفیق علمی عطا کی آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے کی کوشش کی چھٹی صفت چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں پہلے عنوان اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آخر تقریر میں ہم اس اعتبار سے سوچ سکیں گے کہ یہ صفت ہمارے اندر کس قدر پائی جاتی ہے مولا فرماتے ہیں متقین کی چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ بلاؤں میں پریشانیوں میں مشکلات میں تمہیں ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے خوشی میں، مسرت میں، سکون میں اور اطمینان میں ہوا کرتے ہیں. عزیزو بولنا بہت آسان ہے، میں نے جتنا اس خصوصیت پر فکر کیا تو میں یہ احساس کر پایا اور علماء کرام کے کلام سے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اس مقام پر اس خطبے میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا جو سپرلیٹیو ہیں، یعنی صاحبان تقویٰ کے درجات پائے جاتے ہیں، مراتب ہیں، کچھ ابتدائی اور سطحی درجات کے حامل ہوا کرتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین درجات پہ فائز ہوا کرتے ہیں. واقعاً اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں صراط مستقیم سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. صفت دوبارہ سے سنیے، صاحبان تقویٰ مشکلات میں، پریشانیوں میں، پرابلمز میں ان کے نفوس، ان کی دلی کیفیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ تندرستی کے عالم میں، سکون کے عالم میں، بغیر کسی ظاہری اعتبار سے پریشانی اور ٹینشن نہ ہونے کے عالم میں انسان کی کیفیت ہوا کرتی ہے. اس کیفیت تک انسان کیسے پہنچے؟ ابھی تک ہم نے ایک کیفیت مختلف جگہوں پر سنی ہے. میں چاہتا ہوں آج اس روایت کو، تاکہ میرے سامعین میں سے خصوصیت سے اس اعتبار سے کہ یہ روایت بارہا سنی ہے ہم نے اور یہ مطلب بھی بارہا سنا ہے، لیکن آج جو اس مقام پر امام علی مقام بیان کر رہے ہیں بہت ہی گہرا مطلب ہے، بہت ہی عمیق مطلب ہے کہ انسان مومن اور متقی خوشی اور غم میں اس کے نفس کی کیفیت، اس کے باطن کی کیفیت، اس کے دل اور قلب کی کیفیت ایک ہی ہوا کرتی ہے. واقعی یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے احساس کرتا ہوں یہ ویڈیو کیمرہ جو اس وقت میرے سامنے ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ویڈیو کیمرہ آپ کی طرف ہو جائے تو آپ کے کردار میں، حرکات و سکنات میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ مخصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شادی بیاہ کی تقاریب میں یہ جو کھانے کی ویڈیو لی جاتی ہے، اس میں اکثر بیشتر انسان احساس کر رہا ہوتا ہے ویسے کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اگر ویڈیو والا آ جائے تو پھر وہ بہت ہی احترام سے اور بہت ہی ادب سے اور بہت ہی کیوں بھائی، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے. تو ہم تو جو ہے وہ ان دو چیزوں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اور مولا فرما رہے ہیں خوشی اور غم میں، پیسہ ہو یا نہ ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، بلاؤں میں گھرا ہوا ہو یا ذرہ برابر بلا نہیں ہو، اس کے نفس کی کیفیت ایک ہوتی. واقعاً بہت مشکل ہے، واقعاً بہت مشکل. ہمارا ظاہر اور باطن کتنا فرق کر جاتا ہے. پتہ نہیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس بات کو یا نہیں پیش کیا تھا، ہمارے طلاب میں اور علماء کرام میں عذرائے مذاق یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر لوگ پیش امام کی شرائط میں سے کہ جو شخص نماز جماعت کی اقتداء کر رہا ہوتا ہے، علیکم السلام، جو نماز جماعت کی اقتداء کر رہا ہوتا ہے اس کی شرطوں میں سے اہم ترین شرط یہ کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے، گناہ نہ کرتا ہو. پھر اس کے مختلف پہچاننے کے طریقے جو ہے وہ شریعت نے بیان کیے. بہرحال آپ کو یہ درک کرنا ہے پہلے کہ یہ عادل ہے یا نہیں، اور پھر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں ذرائع مذاق کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی کی عدالت کو آپ نے چیک کرنا ہے اور جانچنا ہے کہ یہ صاحب عادل ہے یا نہیں، تو بس کسی طرح سے یہ معلوم کروا لو کہ گھر میں ان کی زوجہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے. اس لیے کہ اگر کسی کی زوجہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے جو اس کے سیاہ و سفید کو جانتی ہے، تو اس کا مطلب واقعاً وہ عادل ہے. وگرنہ آدمی باہر کچھ ہوتا ہے، گھر کے اندر کچھ ہوتا ہے، باہر اتنا با اخلاق کہ انسان کے تصور سے باہر، اور گھر میں اتنا بد اخلاق کہ انسان کے تصور سے باہر. یہی سبب ہے کہ انسان بسا اوقات دعاؤں میں رب کے حضور اسی بات کو معصوم نے سکھایا، رب کے حضور میں اس بات کو پیش کرو، اے پروردگار تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، وگرنہ اگر ہمارے قریبی لوگوں کو بھی یہ گناہ کا علم ہو جاتا تو ہم سے بات چیت نہ کرتے، زمین پھٹ پڑتی، انسان کو اپنے اندر لے جاتی. واقعا کتنا خداوند متعال کریم ہے، ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے. بہرحال میں چاہتا ہوں اس روایت کو آپ کی خدمت پیش کروں. اس روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ مصیبتوں میں انسان مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے پلٹیں گے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر جس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اسے اپنے اندر کیسے پیش کر سکتے، کیسے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. عرض میں نے کیا، دوبارہ سے موضوع آپ کے ذہنوں میں باقی رہے. مولا اس مقام پہ متقین کی اہم ترین صفت، چھٹی صفت جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خوشی اور غم میں تم اس کے دل کی حالت میں کوئی چینجنگ نہیں دیکھو گے، کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. ابھی ہم اس پر بعد میں جاتے ہیں، پہلے میں چاہتا ہوں اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. طاؤس یمانی میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ سے نقل فرماتے ہیں کہ مومن میں پانچ صفات پائی جاتی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا جتنی صفتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی آپ خود جو ہے وہ درجہ بندی کر سکتے ہیں. انسان کے لیے سارے مراتب بیان کر دیے گئے ہیں. پہلے مرتبے پر چاہتے ہو یہ شرائط اپنے اندر پیدا کر لو، اس سے بہتر مرتبہ چاہتے ہو ان خصوصیات کے حامل ہو جاؤ، اور آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ. جیسے جیسے آگے بڑھنا چاہو گے ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی. کچھ بہت ساری ایسی خصوصیات کو تم نے اپنے وجود میں پیدا کرنا پڑے گا جو عام لوگوں میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ بڑا اسٹیٹس چاہتے ہیں. جب انسان زیادہ سیلری جاتا ہے تو زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محنت اتنی کروں سیلری بڑھتے رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا سر. یا تو آپ کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا خاص ہنر ہو جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، تب آپ کو سامنے والا سیلری دے گا. بس آخرت کا بھی یہی قانون ہے، بڑا مرتبہ چاہتے ہو تو کچھ زحمتیں اٹھانی پڑے گی. بغیر زحمت کے جو ہے وہ بڑا مرتبہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. بہرحال آپ فرماتے ہیں مومن کی پانچ صفات ہیں. ایک، مومن چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا ہے. اب اس بارے میں میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، نہیں چاہتا ہوں اس مقام پر دوبارہ آپ کو روکنا. اپنی کوشش کیجئے اعزان گرامی خصوصیت سے زندگی میں اپنے جوان دوستوں سے جب کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں خصوصیت سے التجا کرتا ہوں اس سلسلے میں غور و فکر کریں. مومن کی اہم ترین صفت یہ ہے جب تنہا بھی ہو تب بھی گناہ نہیں کرتا ہے، خلوت میں بھی ہو گناہ نہیں کرتا ہے. میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ضمانت لیتے ہیں، فرماتے ہیں میں ضامن ہوں ہر اس فرد کا جو اپنے دل میں سوائے خوشنودی رب کے اور کسی چیز کو نہ سجائے. مولا کس چیز کی ضمانت لے رہے ہیں آپ؟ فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں طلب نہیں کرے گا لیکن اس کی دعا درجہ قبولیت پر فائز ہو جائے گی. اپنے دل میں رضا خدا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے، کسی مہمان کے سامنے بیٹھے، کسی دوست کے سامنے بیٹھے ہیں، خلوت اور تنہائی میں انسان مسلسل یہ دیکھے کہ ایک ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. آغائے فشار کی تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر رہا ہے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں، واقعہ شاید آپ نے بارہا سنا ہوگا. مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. ایک عام مومن کو در اہل بیت وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ ہو جائے. ایک عام مومن کو در اہل بیت سکھا رہا ہے ایک ایسا راستہ کہ جس پر چلتے ہوئے وہ مستجاب الدعوہ ہو سکتا ہے، یعنی دعا طلب نہیں کرے گا خدا قبول کر لے. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آہنگر، ایک لوہے کے کام کرنے والے کو دیکھا کہ بھٹی میں سے جلتا ہوا لوہا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے، جلتا ہوا لوہا، دہکتا ہوا لوہا، سرخ لوہا اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے. کہا اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس کے پیچھے ایک مومنہ کی دعا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس کے پیچھے ایک مومنہ کی دعا ہے. ایک زمانہ تھا میرے یہاں پر غلے کی فراوانی تھی لیکن آس پاس کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کیا ہے گندم وغیرہ نہیں پایا جاتا تھا. ایسے میں ایک مومنہ اپنے بیوہ اپنے یتیم بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی. بہرحال جب تنگی بہت بڑھ گئی، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر ہے، اتنا پانی رکھ دیا انہوں نے کہ میں پیتا جاؤں. بہرحال ان کی بھی جو ہے وہ توفیقات میں خدا بند مطالعہ اضافہ کرے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. پتہ نہیں یہاں پر نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے، شاید ایران میں اور عراق میں ہے، کہ فقط پڑھنے والا کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ جو سامعین ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات تقریر اچھی نہیں بھی لگے تو حد عقل جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چائے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بڑا احترام ہے، مگر نا آپ باہر جائیں گے تو ان کی ثقافت میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے اصحاب الجدار ہیں. اصحاب الجدار ہیں یعنی سارے کے سارے دیوار کے سہارے بیٹھتے ہیں، یعنی پہلے کوئی درمیان میں آ کے نہیں بیٹھے گا، وہاں سے شروع کریں گے. او جب تک یہ سارے چاروں کونے بھر نہ جائے درمیان میں کوئی نہیں آ کے بیٹھے گا. مولانا بھی جو ہے وہ عادی ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ پڑھتا جاتا ہے. بہرحال ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا سا پشیمان ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، مگر نا بہرحال ہماری ثقافت کے اپنے فوائد ہیں. اس اعتبار سے خدا نے بتایا آپ لوگوں کی توفیقات میں اور بھی اضافہ فرمائے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. تو کہتا ہے ایک مومنہ کی دعا ہے. بہرحال بہت ہی مشکل حالات میں وہ میرے گھر پر آئی اور کہا کہ اے شخص مجھے کچھ گندم دے دے بطور قرض. میں نے اس سے گناہ کا تقاضا کیا، واپس پلٹ گئی، عفیفہ تھی، پاک دامن تھی. دوسری مرتبہ آئی، تیسری مرتبہ آئی، الغرض آخر میں جب بہت ہی مجبور ہو گئی تو اس نے کہا کہ اے شخص ایک میرے تقاضے کو پورا کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دیتی ہوں. کہا کیا ہے تقاضا؟ کہا ایسی جگہ ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جب اس نے اپنے اعتبار سے اس جگہ کو فراہم کیا, مومنہ کانپ رہی ہے, کہا کیوں؟ کہا تم نے شرط پوری نہیں کی. کہا میں نے شرط پوری کی ہے. کیا بھول گئے ان فرشتوں کو؟ مگر اس ذات خالق کو بھول گئے کہ جو دیکھ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ اس مومنہ کے, دیکھیں اذان گرامی, ہم اپنی زندگی میں بارہا سنتے ہیں کہ خدا ہمیں بار ہر لمحے دیکھ رہا ہے, بارہا سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. کتنی جگہوں پر ہمارے پیر پھسل جاتے ہیں, انسان گناہ کر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اگر انسان باعمل ہو تو اس کی بات میں اثر بڑھ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر انسان ریاکار ہے تو اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہے. اگر اس کا ظاہر اور باطن میں فرق کرتا ہے, یہاں بات کہے گا, لوگوں کے دلوں میں ٹھہر بھی نہیں پاتی وہ بات. یہ خدا بند مطال کی جانب سے ایک سلسلہ ہے, جو جتنا پاکیزہ ہوگا اس کی بات میں اتنا اثر ہے. باپ کہتا ہے بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا, تو نماز پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ بیٹا مڑ کے کہتا ہے پڑھتے خود نہیں ہو, مجھے کہہ رہے پڑھو پڑھو پڑھو. تو بات باپ کی بات میں کب اثر آئے گا؟ تبلیغ کرنے چلا ہے, بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا, شرم آتی نہیں ہے, تم نماز پڑھو, خود ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے. تو صاحب ایسی بات کا کدھر اثر ہو سکے گا؟ وہ آپ کے لفظوں کو کم لیتا ہے, آپ کے کردار کو زیادہ لیتا ہے. ماں خود پردہ نہ کرے اور بچی سے چاہے کہ وہ پردہ کرے, نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اتنی پاک دامن بی بی تھی کہ اس کے یہی جملے کے جو اس نے بارہا سنے تھے, لیکن ایک مرتبہ جب اس کی زبان سے سنے تو اس کے دل پر اثر کر گئے. جب دل پر اثر کر گئے واپس پلٹنے لگا. جب واپس پلٹنے لگا تو اس مومنہ کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے, اے شخص آج تو نے آتش شہوت کو بجھایا ہے, میں خدا بند مطال کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ دنیا اور آخرت کی آگ سے تجھے محفوظ فرمائے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, دہکتا ہوا لوہا میں اٹھاتا ہوں, میرے ہاتھوں کو جلاتا نہیں ہے. عزیزو جب انسان گناہ سے پلٹ آئے تو خدا دنیا کی آگ سے اسے محفوظ رکھ دیتا ہے, چبرست کی آخرت کی آگ. بہرحال مومن کی اہم ترین علامت کیا ہے؟ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرتا, اس لیے کہ مومن کے لیے کوئی عالم, کوئی حالت, کوئی کیفیت بھی خلوت کی نہیں ہوتی ہے جس میں وہ یہ احساس کرے کہ میں تنہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. دوسری صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ تنگ دستی کے عالم میں بھی صدقہ دیتا ہے. کل مجھ سے کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا اذان گرامی, میں اسی فارمولے کو جو مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, میں نے ان مومن سے بھی یہی بات پیش کی, آپ سے بھی یہی بات پیش کر رہا ہوں کہ صدقے کی اتنی فضیلت صاحبان ایمان نے سنی ہے کہ اب اکثر و بیشتر گھرانے اس مستحب کے بجاوری میں کوتاہی نہیں کرتے, صبح و شام صدقہ نکالتے ہیں. لیکن کوتاہی کہاں پر ہے؟ کوتاہی صدقے کی صحیح ادائیگی میں, صدقے کو صحیح پہنچانے میں. چونکہ اس سلسلے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں, ہمارا فقط یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح بلا ہمارے گھر سے ٹل جائے. تو صاحب بلا تو ٹل جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار مطال بہت کچھ آپ کو اور عطا کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں مولانا صاحب وقت نہیں ہے, آپ اتنا پریشان نہیں کریں, ہم نے صدقہ نکال دیا, آپ بہتر سمجھے خود آگے جا کر جو ہے وہ کسی کو دے دیجئے گا. ایزان گرامی ہم اور آپ وقت قیمتی ہے. یا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا اپنے کاندھوں پر روٹیاں لے کر رات کے وقت تنہا نکلا کرتے تھے. بس امام اپنے کردار سے بیان کر رہا ہے کہ تمہارا صدقے کا خود پہنچانا تمہیں کچھ ایسے فیوزات تک, ایسی برکات تک, ایسی توفیقات تک پہنچا دے گا جو اس سے قبل تمہاری زندگی میں نہیں تھی. ابھی بھی ماہ رمضان المبارک کی کچھ شبیں باقی ہیں, اپنی زوجہ کو بتائے بغیر, اپنے بچوں کو بتائے بغیر, اپنے کسی دوست کو بتائے بغیر, خدا انہیں مطال پسند کرتا ہے مستحب صدقہ چھپ کر دیا جائے, مخفیانہ طریقے سے دیا جائے. خود آگے بڑھیں, ڈھونڈیں کوئی ایک گھرانہ, کہیں سے معلومات لیں اور جا کر اس طریقے سے کہ سامنے والے کو بھی احساس نہیں ہو, کسی مومن نے یا کہا ہے کہ آپ تک پہنچا دے, اس تک پہنچا دے. اپنی عادت پیدا کریں اس جانے کے. کل وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صاحب اس میں فراڈ بہت بڑھ گیا ہے, جعلی لوگ بہت آ گئے. تو میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں. کہا ائمہ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ ائمہ کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے؟ امام کے زمانے میں بھی وافر مقدار میں ہوا کرتے تھے. ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, آیا اور کچھ کہنے لگا. یعنی خلاصہ یہ, آپ ایسے ہیں, آپ کی شان ایسی ہے. ایک مرتبہ ختم مرتبہ نے مولا سے کہا علی اس کے, یعنی محاورتن ہم کہیں گے کہ بھائی اس کی زبان بند کرو, یعنی اس کی زبان بند کرو, یعنی بھائی اسے کچھ دے دو, یہ چاپلوسی میں لگا ہوا ہے کہ کچھ میرے پاس سے آ کر لے جائے. مگر نہ کوئی جملہ بھی صداقت سے نہیں کہہ رہا ہے بھائی. اس کا مطلب اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے لوگ. حتی امام نے اس سے ختم مرتبہ نے اسے یہ جملہ کہا کہ اے شخص مجھے بتا کہ اللہ نے تیری زبان کے لیے کتنے ڈور دیے, کتنے دروازے دیے. اس اعتبار سے عقل مند تھا, کہنے لگا دو دروازے دیے ہیں. ہم اور آپ تو غور ہی نہیں کرتے نا صاحب, فکر ہی نہیں کرتے کہ پروردگار نے ہمیں کیسے بنایا ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے عیوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو دیکھیں اس کے عیوب ڈھونڈے, اس کی فضیلتوں کو ڈھونڈے. جب کہا جاتا ہے صاحب اس کے کتنے دروازے ہیں, اس نے برجستہ طور پر کہا ہوگا, کہا دو دروازے. کہا جب اللہ نے دو دروازے دیے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہے, دونوں دروازوں کو کھول کر یہ زبان باہر آ جاتی ہے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور بولنا شروع کر دیتی ہے. چاپلوسی اچھی بات نہیں ہے, تجھے کچھ چاہیے اچھے طریقے سے مانگ لے, ہم تجھے دے دیں گے. بس اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں موجود ہے. مومنین کی ذمہ داری ہے اذان گرامی اس سلسلے میں آگے بڑھے. جس طرح سے مانگنے والے کا حق ہے ہمارے پیسے پر, اسی طرح سے محروم فرد کا, نادار فرد کا, کہ جس کو آپ اپنی زبان میں وائٹ کالر کہتے ہیں, بےچارا آگے بڑھ کر مانگ نہیں سکتا, اس کا حق ہے آپ کے پیسے پر. آپ کی ذمہ داری ہے جا کر اسے ڈھونڈے. چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیجئے, کام کیجئے علماء کرام کے ساتھ مل کر, اچھے ایسے فلاحی کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر, لیکن اس سلسلے میں زحمت کیجئے. زحمت اٹھائیں گے اذان گرامی, بہت اجر پائیں گے, اور صدقہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, اپنے مستحب اور صحیح پر تک پہنچ جائے گا. بس دوسری صفت مومن میں یہ ہے کہ وہ چھپ کر بھی, وہ ناداری کی کیفیت میں بھی صدقہ نکالتا ہے. اتنا پسند ہے پروردگار متعال کو, حتی فقیر ہو حتی نادار ہو, بہت کم ہے تمہارے پاس, جو کم ہے اس میں سے بھی مقدار کم دو اللہ کی راہ. ہر حالت میں پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کی راہ میں دیا جائے. تین, غصے کے عالم میں مومن حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہمارے گھروں کی ناچاکی ہیں اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, آج آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں. اچھا لگے تو خوشی کے ساتھ, برا لگے تو بھی انشاءاللہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ لے جائیے گا. اذان گرامی ہمارے پاس سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم حق والوں کے چاہنے والے ہیں. علی مع الحق والحق مع علی لن يفترقا حتى يرد علی الحوض. علی حق کے ساتھ ہے, ہم علی کے چاہنے والے ہیں جو سرتاپا حق ہے. لیکن عزیزان گرامی وہ علی جن حقوق کا ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے. یہاں پر میں ایک سوال کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, لڑکا حق پر ہوتا ہے یا لڑکی؟ شوہر حق پر ہے یا زوجہ؟ حضرت شوہر کہے گا میں حق پر ہوں, زوجہ کہے گی میں حق پر ہوں. خوب, تھوڑا سا اور ٹپیکل, تھوڑا سا ذرا حساس موارد, ساس حق پر ہے یا بہو؟ سسرالی حق پر ہے یا میکے والے؟ یہ معیارات آیا خدا بند متعال اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بتائیے, ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے؟ اس معاشرے میں سے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں کو دوبارہ سے, یہ جو گھروں میں موجود ناچاکیاں ہیں, اختراق ہے, اس کو دور کرنا, اذان گرامی مولا کے اس قول پہ عمل کر لیجئے, جب بھی غصہ آئے فوراً ریئیکٹ نہ کریں, فوراً ایکشن نہ لیں. اس لیے کہ غصے کے عالم میں شیطان انسان کے بہت نزدیک ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ حتیٰ دشمن خدا کے مقابلے میں بھی اگر انسان کو غصہ آ جائے, بعض اوقات ایسا ایکشن لے جاتا ہے کہ جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. چھ بے رسد کے عام کوئی فرق کہ جس کی نسبت سے انسان کی ناچاکی ہو گئی, جس کی نسبت سے انسان کی لڑائی ہو گئی, یہ قطع تعلق ہو گئی. غصے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, نہ ہاتھ پیر انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں نہ زبان, کوئی شے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ تحمل کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں. میں نے ایک جگہ یہ بات پڑھی تو کہا مولانا مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنا عرصہ ہوا ہے اس غصے کی عادت کو آپ نے اپنے اندر جسے کہہ سکتے ہیں نا راسخ کر دیا ہے, تو اس کو نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ کو تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی. سر مریض آیا ہے تو آپریشن ہوگا, تھوڑا سا تکلیف ہوگی, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ نے گولی کھائی اور اس کے بعد آپ کو غصے کے عالم میں کوئی غصہ نہیں آ رہا, ایسا تو نہیں ہوگا. انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے پہلے مرحلے میں, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. زبان چلنا چاہتی ہے روک دیجیے. یہی سبب ہے کہا گیا ہے اپنی حالت چینج کر لو, کمرہ چینج کر لو, چہرے پر پانی ڈالو. کوئی بہرحال اذان گرامی اگر گھروں کی ناچاکیاں دور کرنا چاہتے ہیں اس کام پر عمل کر کے دیکھ لیجیے. شوہر کو زوجہ پر غصہ آ جائے, فوراً اس غصے کو نہ نکالے, صبر کریں. برف زوجہ کے لیے اسی طرح سے, حضرت ساس ناراض ہو گئی حضرت بہو سے. خوب ناراض ہو گئی, بہت اچھی بات ہے, یعنی بہت اچھی بات اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے اب اپنی ناراضگی پیش کرنا چاہتی ہے, لیکن تھوڑا سا صبر کر لیجئے, تھوڑا تحمل کر لیجئے, ممکن ہے آپ کو بہتر راستہ مل جائے اپنی بات کے پیش کرنے کا. اعزان کرامی ہمارے یہاں حق کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. اے علی کے چاہنے والوں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا مولا سر تپا پیکر حق ہے. ہم کیا کہتے ہیں واقعی, ہم یعنی ایک صاحب خود آ کر انہوں نے مجھ سے کہا, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل جتنا جلے کم ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹی والا آج کے زمانے میں بھی بہت ہی مظلوم ہے, بہت ہی بیچارہ سختی میں ہوتا ہے. یعنی ماڈرن زمانے جاہلیت ہے, اس زمانے میں بھی بیٹی والے کے چہرہ بنا ہوا تھا, آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی ایسا ہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ سسرالی حق پر ہے یا میکے والے؟ خوب جواب دیجئے نا سر, کون حق پر ہے؟ شوہر حق پر ہے یا زوجہ؟ ساس حق پر ہے یا بہو؟ نند حق پر ہے یا بھاوج؟ کون حق پر ہے؟ وہ حق پر ہے جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. جو صاحب تقویٰ ہے, جو پرہیزگار ہے, جو صحیح بات کر رہے وہ حق پر ہے, اور جو غلط کہہ رہا ہے ظاہری اعتبار سے اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو وہ غلط ہے. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم دین مبین اسلام کو صحیح طرح پڑھنا نہیں چاہتے. اب یہ جو میں نے بات کر دی نا, اب اس کے بعد دیکھیے گا اگر فقط اسی بات کو آپ لے کر چلے جائیں تو کتنے اختلافات اور کھڑے ہو جائیں گے مولانا صاحب کی وجہ سے. سر ایک سلسلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے, میں اس کا قصوروار اس فرد کو ٹھہروا رہا ہوں کہ جو میرے سامنے موجود ہے, یعنی میرے سامنے موجود ہے اور اپنی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں اس سوال کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوتاہی ہماری ہے گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے کا. سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے کا؟ سب سے بڑا ذمہ دار حضرت شوہر ہے, نہ زوجہ ہے نہ ماں ہے. زوجہ اور ماں, یعنی زوجہ اور کیا کہہ سکتے ہیں, بہو اور ساس کا رشتہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے نا سر, آپ درمیان میں ہو, مگر ان دونوں کا کیا رشتہ تھا؟ اس لیے بہت سارے جو صلے رحمی کے واجبات ہیں اس میں بھی ان کو شمار نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے, لیکن وہ ایک رشتہ ایک ٹرائنگل کی وجہ سے اب جڑ گیا ہے. ٹرائنگل کے کونے پہ کون کھڑا ہے؟ حضرت شوہر, لیکن یہ کونے پہ ہی رہتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے درمیان میں جا کے مسئلے کو حل کرے. ماں کے پاس جاتا ہے تو پھر ایسے جھکا ہوا, زوجہ کے پاس جاتا ہے تو بھائی تو کیا چاہتا ہے, تیری ذمہ داری بنتی ہے تو مسئلے کو حل کر. بیوی کا ایک حق ہے, زوجہ کا ایک حق ہے, ماں کا ایک حق ہے, اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر, اس کو جا کر سیکھ دین مبین اسلام تجھ سے کیا چاہتا ہے. اس کی ابتدائی چند باتیں انسان گرامی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ماں بہرحال بزرگ ہے, خطبہ شابانیہ میں تمام بزرگوں کے لیے, چاہے وہ ماں کے اسٹیٹس پر ہوں, چاہے وہ باپ کے اسٹیٹس پر ہوں, چاہے وہ ایج میں ہم سے بڑا ہوں, ایک حق ان کے لیے جو ہے وہ ہماری گردن پر رکھا گیا ہے, اور وہ حق کیا ہے؟ بزرگ کو احترام کے ساتھ پیش آؤ, کبھی بھی ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف سے بچے کا ایک حق ہے, چھوٹے کا ایک حق ہے, جسے خطبہ شابانیہ میں پیش کیا گیا, اور وہ حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ, اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. میں سمجھتا ہوں انسان گرامی پہلے اس کرائیٹیریا کو طے کر لیجئے کہ حق کیا ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر یہ طے کر لے, بہت سارے معاملات یہیں پر حل ہو جائیں گے. اگر میں یہ احساس کرتا ہوں کہ درست ہے میں جو ہے وہ سسرالی ہوں لیکن اس مقام پر میری غلطی ہے, تو انسان خود ایڈمٹ کر لے کہ میں غلطی پر ہوں, سوری آپ رائٹ پر ہیں, مجھے معاف کر دیجیے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا نا؟ نہیں ختم ہوگا, مجھے بتائیے. اگر حضرت ساس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں غلطی پر ہوں اور وہ آگے بڑھ کر کہہ لے کہ ٹھیک ہے میں اس معاملے سے پیچھے ہٹتی ہوں, میں معافی چاہتی ہوں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں حق پر بھی ہوں یا نہیں ہوں. اگر احساس کرتا ہے انسان کہ میں حق پر نہیں ہوں تو سوری کر لے, یہ جھکنا عین بلندی ہے, یہ جھکنا نہیں ہے, یہ گرنا نہیں ہے, یہ آپ بلند ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. جب انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پست ہوتا ہے؟ پست نہیں ہوتا, بلند ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان اگر ایک حق بات کو قبول کر لے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے تو وہ پست نہیں ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے. لیکن فرض کرتے ہیں ایک مقام ایسا ہے ہر جو ہے وہ کیا ہے پارٹی اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا, ہر پارٹی اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہے. اس سلسلے میں ایزان گرامی میں حضرت شوہر سے 10 بستہ ملتمس ہوں, تھوڑا سا جا کر زحمت کرے, کوشش کرے, دین کو پڑھے, زوجہ کے حقوق کیا ہے, ماں کے حقوق کیا ہے, ان کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے, اگر ان کی ادائیگی میں کسی مقام پر تصادم ہو رہا ہو تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا. ایک فارمولا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے خدا را زوجہ اگر حق پر بھی ہو, یہ کرائٹیریا ہر جگہ پر ہے لیکن خصوصیت سے بزرگوں کی نسبت سے, زوجہ اگر حق پر بھی ہو تو ماں کی بے احترامی کرنے کا مجھے اور آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, نہ اسلام حق دیتا ہے, نہ انسان کی عقل اور انسان کا معاشرہ اسے حق دیتا ہے. لہذا ذمہ داری بنتی ہے بطریق احسن اس مسئلے کو حل کر لے, اور حل کرنے کا طریقہ یہی ہے. انسان بسا اوقات محبت میں غصے میں آ جاتا ہے, کبھی ماں کی محبت اسے اتنا جو ہے وہ ستاتی ہے کہ وہ زوجہ کے حقوق کی پامالی کر دیتا ہے, کبھی زوجہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ماں کے حقوق کی پامالی کر دیتا ہے. یہی میں نے آپ سے عرض کیا, جب کبھی جھگڑا ہو سب سے پہلے غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرے, پھر بزرگ کو سمجھانے کے کچھ طریقے کار ہیں, ان کو اگر ایک ہی بات احترام سے سمجھائی جائے, ہمارے ایک دوست ہیں فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات کروں کہ یا چھوڑے, ہمارے ایک دوست کی بات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تین بھائی ہیں, والد محترم کو, یا مثال کے طور پر پانچ بھائی ہیں, والد محترم کو پہلا بھائی وہی بات کہے, دوسرا بھائی وہی بات کہے, تیسرا کہے, چوتھا کہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, پانچواں بات بھائی وہی بات کرتا ہے لیکن سمجھ میں آ جاتی, بیٹا تو ٹھیک بول رہا ہے, تو بات تو وہی تھی صاحب, اسے کہاں سے اس کی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ آپ کا بیان کا طریقہ کار, آدمی غصے میں, اور وہ کتنا تہم, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا, اس علاقے میں جو ہے وہ بہت ہی حساس تھا یہ معاملہ, ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے علاقے ایسے ہی ہیں کہ جہاں پر یہ حساس ہے بڑا معاملہ. اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو تو ناراض نہیں ہوئیے گا, ذرا سنبھال کے, ذرا غصے میں پہلے تحمل کر کے پھر جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھائیے گا. بھائی ایک جو ہے وہ سید زادی سے غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہاں, یہ مسئلے کا جواب کیا ہے؟ اب جا کر آپ خود ہی ڈھونڈ لیجیے گا, میں جواب نہیں دیتا ہوں, چونکہ جواب دینا خطرے سے خالی نہیں ہے اس قسم کے سوالات کا. خوب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, خوب جا کر ڈھونڈ لیجیے. کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ تھے, ان کا کام یہی تھا, کوئی مولوی جب باہر سے آتا تھا کہتے تھے مولانا صاحب تقریر بعد میں, تبلیغ بعد میں, احکام دین کی جو ہے وہ پرچار بعد میں, پہلے سوال کا جواب دو. وہ بےچارہ کہتا تھا کہ صاحب فقہی اعتبار سے اور مراجع کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اسے دھکے مار کے نکال دیا جاتا تھا. شرم نہیں آتی, آپ توہین کرتے ہو. یہ کہتے ہیں, یہ ان کا پریکٹیکل واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کیا ہے خود اس علاقے میں پہنچا. اب مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے, امائدین علاقہ, بزرگان علاقہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب انشاءاللہ بعد میں آپ کی خیر مدارت ہوگی, پہلے آپ ذرا یہ فرمائیے کہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں, ابھی تو میں آیا ہوں, ابھی خستگی ہے, کل آپ ذرا سا پنڈال میں سب کو بلائیے, مجمع جمع غفیر ہو تو کیا ہی بات ہوگی. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ خبر نہیں رکھتے, اگر آپ نے اس کا جواب ہمارے مزاج کے مطابق نہیں دیا تو ابھی تو پانچ ہیں جو آپ کی دھلائی کریں گے, جو آپ کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں, پورا پنڈال اگر آ گیا تو آپ کا کیا حشر و نشر ہونے والا ہے. کہا تم فکر نہیں کرو, آپ میں کل جواب دوں گا. قصہ مختصر ہی, عزیزان گرامی, پہنچے ممبر پر, تقریر کرنا شروع کی, کہا کہ صاحب کے جو ہے وہ زیدی سادات آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں, رضوی سادات رہتے ہیں, نقوی سادات رہتے ہیں, نقوی سادات میں اگر جو ہے وہ کوئی فرد ہے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنا چاہتا ہے یا اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کوئی شریک حیات ڈھونڈنا چاہتا ہے تو پہلے پہلے یہی کوشش کرے گا رشتے داروں میں, آس پڑوس میں کوئی جاننے والا ہو تو اس سے بیاہ دے, بھائی مناسب لڑکا ہے, دیکھا بالا ہے, ہم اس کو بچپنے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایسے ہی کرو گے نا؟ کہاں کیوں نہیں ایسے ہی کریں گے. کہا کہ اگر اس میں کوئی لڑکا اسے نہ ملے تو دور کے جو رشتے دار ہوں گے وہاں پر شادی کر دو گے؟ کہاں کیوں نہیں, وہیں پر شادی کر دیں گے بالکل. کہا کہ فرض کرو اگر کسی موقع پر نقوی سادات میں کوئی نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ بیٹی کو گھر میں بٹھاؤ گے یا جو ہے وہ کیا ہے زیدی سادات میں جا کے ڈھونڈ لو گے, رضوی سادات میں جا کے ڈھونڈ لو؟ کہا کہ ہاں رضوی سادات میں جائیں گے, زیدی سادات میں چلے جائیں گے. یہ آہستہ 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 طریقے بیان ہے, لاتا رہا لاتا رہا لاتا رہا, یہاں تک کہا کہ انشاءاللہ کہ اسی طرح سے آپ نے ساری شادیاں کی ہیں, بالکل اسی طرح سے کی ہیں, لیکن فرض کرتے ہیں اگر کسی موڑ پر, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر کسی موڑ پر ایسا ہو جائے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پورے محلے میں پورے گاؤں میں آپ کو کوئی لڑکا نہ ملے, نہ اپنے رشتے داروں میں, نہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ کیا ہے سادات میں, تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آیا گھر میں بٹھا دیں گے اپنی بچی کو یا رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کہاں بیٹا اگر ایسی کوئی مشکل آ گئی تو ہم جو ہے وہ پھر کیا ہے غیروں میں دے دیں گے. کہا یہی میں کہنا چاہتا تھا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, وہی بات ہے لیکن پہلے مرحلے میں بیان کر دی گئی ہے, مشکل کا سبب بن رہی ہے, آہستہ سے وہی بات بیان کی جا رہی ہے. واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہر گھر میں ساس اور بیٹے کی جو ماں ہوتی ہے, یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, وہ اس گھر کا اساسی ترین سرمایہ ہوتی ہے, مرکزی ترین حیثیت اس کی ہوتی ہے. اگر بہو صحیح طرح سے بیہیویئر کرے تو کچھ ہی عرصے میں یہ مرکزی ترین حیثیت وہ خود اپنے لیے حاصل کر لیتی ہے اسی گھر میں. فارمولا فقط یہی عزیزان گرامی جو اسلام نے ہر جگہ پر بیان کی ہے, دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کرو, دوسرے کے لیے وہ کچھ چاہو جو آپ دوسرے سے اپنے لیے چاہتے ہو. آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہو, بہو کے لیے بھی وہی چاہو. بہو اپنی مادر گرامی سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے, ان کی جانب سے راضی ہوتی ہے نا کبھی کبھار انہیں ڈانٹ دے, اسی طرح سے ساس کی نسبت سے بھی ہو جائے وہی گھر جنت بن جائے گا. لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات دوریاں, ایک دوسرے سے ہم کلامی کا نہ کرنا, آپس میں نہ بیٹھنا, میاں بیوی نہیں بیٹھتے ہیں, اولادیں اور جو ہے وہ ماں باپ ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو کہاں انسان اپنی رنجشوں کو ذکر کرے گا, پیش کرے گا؟ جب صحیح طرح سے یہ باتیں نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ یہ رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, یہاں تک کہ لاوا بن کر نکلتی ہیں اور یہی اختلافات کی نظر ہو جاتی ہیں جو آج گھروں میں ہمیں نظر آتی ہیں. فقط درخواست کروں گا لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ سے کہ لڑکے اور لڑکی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اگر آپ لڑکے کے ماں باپ ہیں تو حق کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ. اگر آپ لڑکی کے ماں باپ ہیں تو حق کس کے ساتھ ہے؟ لڑکی کے ساتھ. جی نہیں عزیزان گرامی, علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا ہے حق حق کے ساتھ ہے. اگر آپ کا بیٹا حق پر ہے تو اسے سپورٹ کیجئے, لیکن اگر آپ کا بیٹا حق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اقدام اٹھائیے. واقعا اگر ہم اس چھوٹے سے فارمولے پر عمل کریں, جب غصہ آئے فوراً ریئیکٹ نہ کریں, پہلے سوچیں, بزرگوں کو کوئی بھی بات بیان کرنی ہو تو احترام کے ساتھ بیان کریں, شفقت کے ساتھ بیان کریں. اگر زوجہ جو ہے وہ حق پر بھی ہے, اس سے کہیں کہ میری والدہ محترمہ کی خاطر تھوڑا عرصہ اگر ہم صبر کر لیں گے تو ماں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی, چند ہی دنوں میں وہی گھرانہ پاکیزہ ہو جائے گا, نورانیت کا محور اور پیکر ہو جائے گا کہ جس کے بعد اس گھرانے سے پاکیزہ بچے اسلام اور مسلمین کی زمانے کے امام کی نصرت کے لیے برآمد ہو سکتے ہیں. وغیرہ یاد رکھیے اذان گرامی, ہمیں ان مقصدوں کے لیے خلق نہیں کیا گیا تھا کہ جس میں اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی تباہ و برباد کیے دے رہے ہیں. بہرحال میں اس روایت کو پیش کرنا چاہتا تھا, وقت تمام ہو گیا, فقط عناوین پیش کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ کل کی تقریر میں سے مکمل کروں گا. چوتھی صفت یہ ہے, حق بولتا ہے حتیٰ خوف کے وقت بھی, اس وقت بھی کہ جب احساس کرتا ہے کہ حق اور سچ بولنے میں مجھے جو ہے وہ نقصان ہوگا. اور پانچویں صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے. ابھی تک جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ کیا سنا ہوا ہے, کہ جب اس کے پاس فراوانی ہو تو شکر کرتا ہے, اور جب مصیبت اور پریشانی آ جائے تو صبر کرتا ہے. یہ ہے مومن کی صفت. لیکن یہاں پر اس مقام پر میرا مولا اس سے بڑھ کر ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر خدا بند مطال نے موقع دیا تو کل کی تقریر میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, کہ مومن خوشی اور غم دونوں حالتوں میں مومن کے دل کی کیفیت ایک ہوتی ہے. یعنی اگر صحیح جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے, مومن کے لیے چاہے خوشی ہو مومن کے لیے چاہے غم ہو, دونوں حالتوں میں وہ حالت شکر میں ہوتا ہے. اس کے دل کی کیفیت میں دونوں حالتوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کے توسط سے پروردگار متعال ہمیں اور آپ کو اس قابل بنا سکے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں, اپنے وجود کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, اپنی سوسائٹی کو ان وجود سے مزین کر سکیں. ایزان گرامی, یہی پیرامیٹرز ہیں حق کے جو آپ نے بارہا سنے ہیں, انہیں اگر آپ اپلائی کریں گے اپنی لائف میں ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی, گھروں میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی. بارہا میں عرض کر رہا ہوں, اس خاطر ہمیں اور آپ کو خلق نہیں کیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خرچ کر رہے ہیں, گزار رہے ہیں. کتنے ہی گھرانے آج ایسے ہیں کہ جہاں پر طلاق پر نوبت آ چکی ہے, کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر حقوق کی پامالی کے سبب ہر ایک کو جواب دینا ہے. یاد رکھے وہ ساس جو بہو کے حق کو پامال کر رہی ہے, یاد رکھے وہ بہو جو ساس کے حق کو پامال کر رہی ہے, یاد رکھے وہ شوہر جو زوجہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے, یاد رکھے وہ زوجہ کے جو شوہر کے حقوق کو پامال کر رہی ہے. صلہ رحمی اور قطع رحمی وہ نیکی اور وہ برائی ہے کہ جس کے اثرات انسان اسی دنیا میں دیکھنے والا ہے, جس کے اثرات انسان اسی دنیا میں دیکھنے والا ہے. آج آپ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کل اپنے بچوں میں آپ اچھا سلوک پائیں گے غیروں کی جانب سے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی دوسرے کی اولاد کو, دوسرے کے بچوں کو اذیت پہنچائیں گے تو اسی دنیا میں جانے سے پہلے اپنے اولاد میں ان اذیتوں کو دیکھیں گے. قیامت کا عذاب تو اور ہے. بہت سارے لوگ تائید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے, ہم احساس کرتے ہیں غلطی ہوئی تھی کہ جس کا خمیازہ آج اپنی اولاد میں دیکھ رہے ہیں. کیوں انسان کوتاہی کرتا ہے جانے گرام؟ یہ چھوٹے چھوٹے فارمولاز ہیں, اس پر عمل کریں. سب سے پہلے حق کے متلاشی ہو جائیں, جو حق والا ہے اس کو سب کے سب رائٹ دے دیں. دوسرے مرحلے میں غصے کے عالم میں کبھی بھی غصے کا اظہار فوراً نہ کر دیجیے, تھوڑا سوچیے سمجھیے. انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس بات کو میں اچھے پیرائے میں کیسے پیش کر سکتا ہوں, آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. پھر سے آخری مرتبہ تکرار کر کے, رب مصائب کے لیے ہمیں اس کام کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا رہے ہیں. زوجہ اس خاطر نہیں ہے عزیزان گرامی گھر میں کہ تھوڑا بہت گھر کے کام کر لیے اور پھر انہی ناچاکیوں میں, انہی باتوں میں, انہی غیبتوں میں اپنا پورا وقت گزار دیں. خداوند متعال نے خاتون کو اس خاطر خلق نہیں کیا ہے صبح سے شام اپنے شوہر سے لڑتی رہے. ہمیں اور آپ کو اس خاطر نہیں خلق کیا ہے, ہمیں اور آپ کو ایک بڑے عظیم ہدف کے لیے خلق کیا ہے. اس عظیم ہدف کے لیے اپنے گھرانے میں تبدیلی لائیے. میں نے دو دن قبل کی مجلس میں کہا تھا, 10 منٹ نکالیے کچھ دینی امور پر, ایک کتاب لے کر, ایک ہی کتاب سے پڑھنا چاہتے ہیں, سارے گھرانے کے افراد اسی کتاب کو پڑھیں. وہ افراد کے جن کے گھرانے میں کتاب خانی کا بالکل شوق نہیں پایا جاتا, واقعات کی جو دینی کتابیں وہاں سے شروع کریں. ایک دن باپ بیان کرے اسی واقعے کو, ایک دن ماں بیان کرے, ایک دن بچے بیان کریں. دیکھیں یہ تربیت کا وہ طریقہ ہے, خود بخود آپ کے گھرانے میں آپ احساس کریں گے کہ بہتری آتی چلی جاتی. زہیر ابن قین میرے مولا کا بہت نزدیکی سپاہی ہے سرزمین کربلا میں. میں نے پہلے پڑھا تھا, دوبارہ دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. جب روز عاشورہ میرے مولا نے اپنی فوج کو مرتب کیا ہے تو اس موقع پر ایک جانب حبیب ابن مظاہر کو سربراہی دی ہے تو دوسری جانب زہیر ابن قین کا انتخاب فرمایا ہے. کتنا قیمتی صحابی ہوگا میرے مولا کا. شب عاشور جب امام نے وفا کا امتحان لینا چاہا اس موقع پر مختلف صحابیوں نے اپنی وفا کا اعلان کیا, ایسے میں زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور فرمایا آقا 70 مرتبہ بھی خدا جان دے تو یہ جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا. اتنا عظیم میرے مولا کا سپاہی کب تبدیل ہوا ہے, کب اس کی زندگی میں نورانیت آئی ہے؟ عزیزو یہ حج کر رہا تھا, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب پر نہیں تھا, حج بجا لا کے واپس پلٹ رہا تھا. ایک مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, اسی مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کا ٹھہرنا اور امام کا چاہنا زہیر سے گفتگو کرنا. امام نے ایک الچی کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا لاؤ. زہیر نے جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ زہیر نے کہا کہ مجھے نہیں ملنا امام سے, میں نہیں ملنا چاہتا. گھر کی خواتین کا کیا کام ہونا چاہیے؟ اپنے شوہر کی آخرت بنانے میں اس کی مدد کرے, نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہی نہیں دنیاوی چکروں میں ہم اپنی زندگیاں برباد کر دیں. ایک مرتبہ زوجہ آگے بڑھی اور کہنے لگی نواسہ رسول تجھے بلائے اور تو جواب نہ دے. اس جملے کا اثر کرنا, امام کی خدمت میں آنا, دل میں ظرف میں صلاحیت تھی, جیسے ہی نور کو دیکھا جھکتا ہی چلا اور اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ کربلا میں وہ عظیم مقام ملا کہ آج گنج شہیدہ میں جہاں پاکیزہ ترین خون موجود ہے وہاں جناب حضرت زہیر ابن قین کا خون بھی موجود ہے. اگر ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ گھر میں زوجہ شوہر کے دینی امور میں مددگار ہو, شوہر زوجہ کے لیے دینی امور میں مددگار ہو, تاکہ کبھی کسی کا اگر پیر پھسل بھی رہا ہو تو ایک دوسرے کی مدد سے دین کے راستے پر باقی رہیں, یہ وہ اصلی ہدف ہے جس کی خاطر پروردگار متعال نے چاہا ہے ان گھروں کو سجانا. ہم اسے بھول جاتے ہیں, ہم اسے بھول جاتے ہیں. مظلومیت کربلا یاد کیجئے, اپنی زندگی میں تبدیلی کا عہد کیجئے. انشاءاللہ پروردگار متعال ان آخری شبوں میں کیوں ہمیں عطا نہیں کرے گا, حتماً پروردگار متعال عطا فرمائے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب کبھی ہمارے بابا کی یاد آئے, جب کبھی ہمارے جد امجد کی یاد آئے اس طرح سے سلام کرو. آئیے مولا کی مظلومیت کو یاد کرنے سے قبل مولا پر سلام بھیجتے ہیں اور مولا سے تقاضا کیجیے, آقا یہ خالی جھولیاں ہیں تیری بارگاہ میں پھیلائی ہوئی ہے, تو خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفیع بن جا, خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ کچھ آج کی رات طلب کر لے کہ جس میں ہماری دنیا بھی سنور جائے اور اس سے بڑھ کر ہماری آخرت سنور جائے. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. چھٹے امام فرماتے ہیں جب کبھی ہمارے جد امجد کی یاد آئے اس طرح سے 3 مرتبہ مولا آقا پہ سلام بھیجو. خدا کا شکر بجا لائے وہ مومنین جنہیں ہر سال حسین ابن علی کے روزے متفر کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور وہ مومنین کے جو صاحبان ثروت ہیں صاحبان قدرت ہیں اور پھر بھی یہ زیارت نصیب نہیں ہوتی, آج کی رات مانگے ہیں پروردگار کیا توفیق ہم سے سلب ہو گئی ہے. مستحب قرار دیا گیا ہے چاہنے والا سال میں حد اقل ایک مرتبہ اپنے مولا و آقا کی زیارت کو جائے. وہ جو زیارت کو نہیں جا سکتے وہ روزانہ حسین ابن علی کی یاد سے اپنے قلوب کو منور کرے انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. اے ماں کے غریب حسین, اے مظلوم حسین, اے شہید حسین, ماہ مبارک رمضان تمام ہوا چاہتا ہے, آقا جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں خطا کار ہیں تیرے چاہنے والے تیرے در پر خالی جھولیاں لائے ہیں, ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ پلٹا. حسین کی مظلومیت اور غربت کا تذکرہ سوچتے چلے جائیے آنکھیں آنسو بہاتی. ایک غربت کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں ننی سکینہ سے میرے مولا کا ودا پیش کیا تھا, آج چاہتا ہوں سید سجاد سے میرے مولا نے جو ودا کیا
اس عالم میں حسین کی غربت کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، پروردگار مطال رد نہیں فرمائے گا. آئے سید سجاد کے کنارے، جوان بیٹا ہے عزیزو، جوان بیٹا ہے، لیکن اتنا نحیف ہو چکا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے، نہیں معلوم کس طرح سے اسرار امامت ودیعہ کیے. آخر میں ایک جملہ فرمایا جسے مقتل نے تحریر کیا ہے. عزیزو یہ دعا بھی مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، یہ چار یا پانچ سطروں پر موجود ہے. خدا را خدا را تمام وہ افراد کے جو زندگی میں کسی ایسے موڑ پر ایک احساس کرتے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل پاتے، اس دعا کی تلاوت کر لیجئے. کربلا سے متعلق اکثر کتابوں میں یہ دعا درج ہے. مولا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بیٹا سجاد یہ دعا یاد کر لے، اسے میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے سکھایا تھا، اور میری ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول کو جبرائیل نے، جبرائیل پروردگار متعال سے یہ دعا لائے ہے کہ جب کبھی کسی پر کوئی کٹھن وقت آ جائے تو اس دعا کو پڑھے، پروردگار متعال اس مشکل سے اسے نکال دے گا. میں ہاتھ جوڑ کر مولا و آقا کی خدمت میں عرض کروں گا، آقا سکینہ سے ودا فرمایا، بیویوں سے ودا فرمایا، یہاں تک کہ شہزادی زینب سے ودا فرمایا، کیوں کر اس دعا کی تعلیم خصوصیت سے سید سجاد کو دی جا رہی ہے. شاید میرا مولا جواب دے، اے ذاکر اے ذاکر، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ہر ایک امتحان دینے والا ہے، لیکن وہ امتحان جو میرا بیٹا سید سجاد دے گا، ارے میرا غیرت کا بیٹا، میرا یہ بیٹا ارے غیرت کا پہاڑ، وہ امتحان جو اسے دینا ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے. عجب نہیں یہ دعا پڑھتا چلا جائے گا، اس مشکل سے نکلتا چلا جائے گا. ہاں عزیزو سید سجاد کی مشکلوں کو یاد کیجئے، یا حسین ابن علی رخصت ہوئے، قد قتل الحسین بکربلا کی صدائے بلند ہوئی، وہاں خیموں کا چلنا، بیبیوں کا ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ سید سجاد کے کانوں میں آواز آئی، بیٹا سجاد خیموں میں رہے یا باہر نکل جائے، ارے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے پھوپھی اما فرار کر لیجئے. کس طرح سے سید سجاد نے یہ منظر دیکھے ہوں گے. یہی سبب ہے غلام کہتا ہے اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. یہی سبب ہے جتنے سال میرا مولا زندہ رہا روتا رہا، گریا کرتا رہا، فریاد کرتا رہا. روزے کے عالم میں آپ ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں، میرے مولا کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے جب کبھی روزہ رکھتے تھے، وقت افطار آتا تھا، جب کبھی کھانا اور پانی سامنے آتا تھا، میرا مولا اتنا روتا تھا، اتنا گریا کرتا تھا، یہاں سے کیا آپ کے محاسن آپ کے آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور فریاد کرتا تھا ہائے میرا بھوکا بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، سید سجاد کیسے کھائے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ غلام کہتا ہے میں نے ایک بیابان میں اپنے آقا کو دیکھا، سجدے کے عالم میں خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ غلام نے تڑپ کے کہا آقا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے، کب تک فریاد کریں گے. میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ارے سید سجاد یہ دعا پڑھ کے ہی تو بچا تھا کہ جسے بابا نے تعلیم دی تھی. جیسے ہی غلام نے یہ کہا جواب دیا ہے میرے چاہنے والے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند فقط آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید. میرے 18 یوسف، ارے سید سجاد بیان کر، 11ویں کا دن تھا، مقتل سے گزارا جا رہا تھا، میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، جب تک سجاد زندہ رہے گا روتا رہے گا. پھوپھی کی آواز بلند ہوئی تھی، یا بقیۃ جدی وابی و اخوتی مالی اراک تجود بنفسی، سید سجاد تجھے کیا ہو رہا ہے، تیری روح مسوم سری سے پرواز کیے دے رہی ہے. فریاد کی تھی پھوپھی اما، میرے بابا کا بے گورو کا بن جنازہ، میرے بھائیوں کا بے گورو کا بن جنازہ، جب بیٹا زندہ ہو نہ کفن دے سکے نہ دفنا سکے.
الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا،
جب اب تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تعلیمات کا نور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پروردگار، عمل کر کے اپنے پورے وجود کو اس نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی زندگی میں سے کچھ وقت بلکہ ایک بڑا وقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں پاک و پاکیزہ، عزیزان گرامی اسی طرح سے دعا طلب کریں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہے کہ پاک و پاکیزہ رزق، طیب رزق ہے پروردگار وسعت کے ساتھ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا رزق حرام کی لعنت سے مومنین اور مومنات کو محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا گیا، ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں، جلد از جلد امراض جسمانی اور امراض روحانی میں ہم سب کو شفا عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک فطرت انسان مسلمان علی کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو دشمن سے برسر پیکار ہے انہیں ان کے دشمنوں پر نصرت و فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اسلام دشمن عناصر کا کسی لباس و لبادے میں مقابل ہدایت نہیں ہے، جلد از جلد نیست و نابود فرما. قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، اول اسلام سے لے کر ابھی تک تمام وہ افراد کے جنہوں نے اسلام کے حق میں اپنی جان سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، کسی بھی اعتبار سے راہ اسلام میں قربانیاں دی ہیں، انہیں یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن